شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ملی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
رحمة للعالمين تشریف لے آئے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، منتھار کی آمد، منتھار کی آمد، منتھار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، تاجدار کی آمد، تاجدار کی آمد، شہ ابرار کی آمد، شہ ابرار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، صادق کی آمد، امین کی آمد، امین کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، کریم کی آمد، باطن کی آمد، ظاہر کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، یاسین کی آمد، طہٰ کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، ماوا کی آمد، ماوا کی آمد، داتا کی آمد، رہبر کی آمد، دلبر کی آمد، افسر کی آمد، سرور کی آمد، سرور کی آمد، جانا کی آمد، جانا کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، شاہ ذوسرا کی آمد، سرور انبیاء کی آمد، حبیب کبریا کی آمد، شفیع روز جزا کی آمد، نبیوں کے سلطان کی آمد، جان جانا کی آمد، شاہ کون و مکہ کی آمد، سرور ذیشاں کی آمد، سرور جیشاں کی آمد، شمس الضحیٰ کی آمد، بدر الدجا کی آمد، بدر الدجا کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. حضرت عبد الملک سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ مکرمہ میں لایا، ابو جہل نے وہ سامان خرید لیا مگر وہ اس کی رقم نہیں دیتا تھا، پیمنٹ نہیں کرتا تھا. وہ بیپاری بڑا پریشان ہوا، مسافر تھا، قریش کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ کوئی ہے آپ لوگوں میں سے ایسا جو ابو جہل سے مجھے میرا حق دلوائے، میں غریب الوطن مسافر ہوں. یہ سن کر قریش مکہ نے کہا، وہ آدمی جو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کر بتاؤ، وہ تمہارا کام کر دے گا. اور وہ جس کی طرح اشارہ کر رہے تھے وہ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ تھے. وہ قریش مکہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ ابو جہل سرکار کا دشمن ہے، اور سرکار جب اس بے کس کی فریاد رسی کریں گے، کیونکہ ہیں بے کس کے فریاد رسی تو کریں گے، تو ابو جہل بفرے گا اور توہین کرے گا اور ہم لطف اٹھائیں گے، معاذ اللہ. خیر وہ مسافر سرکار کی بارگاہ پرانوار میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور ماجرا بیان کیا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی. ابو جہل اندر ہی سے بولا کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام نامی سن کر ابو جہل گھر سے نکلا، اس کا رنگ ایک دم زرد تھا اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے نمایاں تھی. کہنے لگا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ ابو جہل بولا ابھی دیتا ہوں. اندر گیا اور اس کی رقم لا کر حوالے کر دی، پھر اندر داخل ہوا. دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا ابو جہل تم نے بڑا عجیب کام کیا، یعنی اتنی فرما برداری اور اطاعت کا مظاہرہ کیا اور شرافت سے تم نے رقم بھی دے دی اور کچھ نہیں کہا. تو وہ کہنے لگا کہ دوستو کیا بتاؤں، بات یہ ہے کہ جب میں نے پوچھا کون تو دروازے سے آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی. اور میں جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک دیو پیکر اونٹ ہے، ایسا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اگر میں انکار کرتا تو وہ اونٹ مجھے ہڑپ کر جاتا. تو آپ نے دیکھا میرے تائی بھائیوں کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کس طرح ہوتی تھی. دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب ابو جہل کو اس کے دوستوں نے کہا کہ تو بزدل نکلا اور محمد سے ڈر گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کیا بتاؤں خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے ہاتھوں میں برچے ہیں، اگر میں اس حقدار کا حق نہ دیتا تو وہ برچیوں کے ذریعے میرا پیٹ پھاڑ دیتے. تو یہ روایت خصائص کبریٰ میں. تو ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے بارہا اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے محبوبوں کے بھی محبوب ہیں، نیکوں کے بھی سردار ہیں، سید الابرار ہیں. مکہ مکرمہ میں میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت عام کرنے میں کوشاں تھے، چنانچہ اہل قریش آپ سے بہت دشمنی کرتے تھے. اور ان دشمنوں میں سر فہرست ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، شیبہ، نظر بن حارث وغیرہ نمایاں تھے. نظر بن حارث ایسا بدبخت کافر تھا، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا، جب بھی موقع ملتا وہ تکلیف ضرور پہنچاتا. ایک دن گرمی کا موسم تھا، دوپہر کے وقت میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجون کی طرف گئے، جہاں آج کل جنت المعالی ہے، مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے وہ مطلب ہے کہ حجون کا علاقہ کہلاتا ہے. نظر بن حارث ارادہ قتل سے پیچھا کرتا ہے اور وادی حجون پہنچ گیا. جو ہی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا کہ خوف زدہ ہو کر پلٹا اور سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا. جب مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہوا، ابو جہل سامنے مل گیا. اس نے جب نظر کو بدحواس دیکھا، کیا بات ہے، کیوں ڈر کر بھاگے پھر رہے ہو؟ نظر نے ابو جہل سے کہا کہ بس کیا بتاؤں، چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا تھا کہ آج تو ان سے پیچھا چھڑا ہی لیں، لیکن جب میں قریب پہنچا تو اچانک میں نے یہ ہولناک منظر دیکھا کہ لمبے لمبے دانتوں والے شیر منہ کھولے میری طرف آ رہے ہیں. میں ان کو ڈر کر پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا. یہ سن کر بجائے ایمان لانے کے بدبخت اور بد نصیب ابو جہل نے کہا کہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا نظارہ ہے، کیونکہ وہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے. معجزہ اور جادو میں بڑا فرق ہے. دراصل جو نبی سے اظہار نبوت سے قبل ظاہر ہو اس کو مرحاس کہتے ہیں, اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ظاہر ہو, اظہار نبوت کے بعد ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. قبل از اظہار نبوت ارحاس, بعد از اظہار نبوت معجزہ. انہیں جو بھی خرق عادت بات ظاہر ہو اس کی بات کر رہا ہوں. ارحاس کہلایا قبل از اظہار نبوت, اور اعلان نبوت پر کے بعد جو ایسی بات ظاہر ہوئی وہ معجزہ کہلائی. ولی سے اسی طرح کی خرق عادت ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں, مومن سے ظاہر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں, کافر یا فاسق سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. جیسے کہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا عصا پھینکنا اور اجدہا بن جانا یہ معجزہ ہے, جبکہ جادوگروں کا رسیاں پھینک کر سانپ بنا دینا یہ استدراج کہلائے گا. ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے واقعات بھی رونما ہوئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے. چنانچہ شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنی بیٹی کو فلاں ویرانے میں پھینک دیا تھا. پہلے لوگ بچیوں زندہ در گور کرتے تھے, پھینک آتے تھے, ضائع کر دیتے. اس نے کہا میں نے فلاں ویرانے اور وادی میں پھینک دیا تھا. یہ سن کر شفیق امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس لڑکی کا نام لے کر یوں آواز دی, اے بنت فلاں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ ہو جا. زبان حق کے ترجمان سے یہ فرمانا تھا کہ فوراً وہ لڑکی زندہ ہو کر حاضر ہو گئی اور عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیٹی تیرے ماں باپ ایمان لا چکے ہیں, کیا تو چاہتی ہے کہ تجھے تیرے والدین کے سپرد کر دیا جائے؟ یہ سن کر لڑکی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میں نے اپنے رب کریم کو والدین سے زیادہ مہربان پایا ہے اس لیے مجھے یہیں رہنے دیں. کہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور تو ہوتا نہیں ہے, یعنی جو بچپن میں مر جاتا ہے وہ تو کما جاتا ہے, لوگ اس کے پیچھے رو رو کے مطلب ہلکے ہوئے جاتے ہیں اور اس کی جان چھوٹ چکی ہوتی ہے. نابالغ بچہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا, اس کا بڑا فائدہ ہے, کوئی مطلب اس کو مطلب عذاب نہیں, حساب قیامت کا نہیں, کچھ نہیں, اس کے تو وارے نہیں آ رہے. وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے رب کو میں نے اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے اس لیے اب میں دوبارہ دنیا میں آنا نہیں چاہتی, مجھے یہیں رہنے. بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھانا مقصود تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بچی کو زندہ کر کے دکھایا. اسی طرح کے اور واقعات بھی ہیں, مثلا ایک شخص رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام سن کر عرض پیرا ہوا کہ میں تو اس وقت اسلام قبول کروں گا جب آپ میری مری ہوئی بچی کو زندہ کر کے دکھائیں. یہ سن کر نبی رحمت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر لے چل. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی بیٹی کی قبر پر لے گیا تو رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بنت فلاں, تو قبر کے اندر سے آواز آئی لبیک و سعدیک. یہ سن کر رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت عالم رسول اکرم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا, نہیں یا رسول اللہ, کیونکہ میں نے اپنے رب عز و جل کو اپنے والدین سے بہتر پایا ہے اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے. نے وہ بھی دنیا میں آنا پسند اس نے بھی نہ کیا, وہ نابالغہ بچی, تو اس کو جو مزے ہوں گے تو مزے چھوڑ کر دنیا میں آنا اس نے پسند نہیں کیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کریم عز و جل سے دعا کی, یا اللہ میرے والدین کریم میں ان کو زندہ کر دے. تو رب ذوالجلال عز و جل نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور دونوں کو زندہ کر دیا. وہ دونوں اپنے لخت جگر نور نظر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر اپنے اپنے مزارات میں آرام فرما ہو گئے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی اللہ تعالی نے زندہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر، ان کی خواہش پر. اس کے معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ کفر پر رخصت ہوئے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کر کے اسلام میں داخل کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں تھے تو والد صاحب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، اور جب 6 برس کی ظاہری عمر شریف ہوئی تو امی جان سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اعلان نبوت تو 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں ہوا تھا. تو وہ اہل فطرت تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، اہل حق تھے، وہ عذاب قبر میں مبتلا نہیں تھے. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھانا تھا اور والدین کو اپنی امت میں داخل کرنا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے. تو بہرحال کثیر وجوہات کی بنا پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو بحکم خداوندی زندہ کیا. جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام چند روز رہے، وہ مچھلی ایک نبی چونکہ اس کے پیٹ میں رہا تو اس لیے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، حالانکہ نہ اس نے کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ یہ مکلف تھی، پھر بھی جنت میں جائے گی. کہ نبی اس کے پیٹ میں رہا تو ایمان والو تم ایمان سے بتاؤ کہ وہ سیدہ آمینہ جس کے پیٹ میں نبیوں کے سردار چند روز نہیں کئی ماہ تک رہے ہوں، وہ سیدہ آمینہ کیسے مطلب جنت میں نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ عقل سلیم نصیب فرمائے.
بھائی سواری کے لیے اس وقت متعدد اسباب ہیں، طرح طرح کی گاڑیاں، کاریں، بسیں، کشتیاں، ہوائی جہاز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. شروع میں یہ سواریاں نہیں تھیں، شروع میں لوگ جانوروں پر سوار ہوتے تھے اور خصوصی طور پر مال بردار اور سواری کے 4 جانور استعمال ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑا، خچر اور گدھا. چنانچہ سواریوں سے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور من پیڑتے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو اور تمہارا ان میں تجمل ہے یعنی حسن، جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھمرے ہو کر. بے شک تمہارا رب عز و جل نہایت مہربان رحم والا ہے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ سواری کے جانوروں کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. اس سورہ نحل کی 8 آیت کے آخری حصے میں عالم وجود میں آنے والی تمام بار برداری کے ذرائع اور انواع و اقسام کی سواریوں کے پیدا فرمانے کا ذکر کیا ہے جو نزول قرآن کے وقت تک یاد نہیں ہوئی تھی، مثلا سائیکل، موٹر، ریل گاڑیاں، ٹرکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ، تمام نقل و حمل کے سامان اور سواریوں کے ذرائع سب کا اجمالاً ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اور غیب کی خبر کا اعلان عام فرمایا ہے. قرآن کا یہ بھی اعزاز ہے کہ جو سواریاں ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی، جن کی سوچ ہی نہیں ملی تھی، ایسی جی سواریاں اب ایجاد ہو رہی ہیں اور قرآن نے پہلے اعلان کر دیا، اللہ تعالی نے پہلے فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. تو اللہ تعالی سچا ہے، قرآن سچا ہے. قرآن کو جھٹلانے والوں کے لیے اس میں دعوت فکر ہے کہ دیکھو ان سواریوں کی پیشین گوئی قرآن نے پہلے کر دی ہے کہ جن کا سائنسدانوں کو پتا اور سود بھی نہیں تھی. الحمدللہ، صدق اللہ و صدق رسول. اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے. اللہ سچ کہتا ہے، اس کے محبوب سچ فرماتے ہیں جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اونٹ یہ بڑی مبارک سواری ہے، اور اونٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کی سواری کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. خود ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12 اونٹ کی سواری فرمائی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 اونٹنیاں مشہور ہیں، ایک قصبہ دوسری عزبہ، زواد سے عزبہ، جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ عزبہ جو تھی کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے مغلوب نہیں ہوئی تھی، ہاری نہیں تھی، اتنی تیز اور سبوک رفتار تھی، مگر ایک بار ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی. تو حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کو یہ بات شاک گزری، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے. تو چونکہ یہ اونٹنی بھی آخر دنیا کی شے تھی، دنیا کی چیز تھی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے. تو یہ عزبہ جو تھی یہ بڑی عاشقہ تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دیوانی تھی، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکش انسان اور سرکش جنات کے علاوہ ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے. چنانچہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ ظاہری فرمایا تو یہ عزبہ اونٹنی جو سرکار کی خادمہ تھی، یہ غم مصطفیٰ سے نڈھال ہو گئی اور اس نے چرنا چھوڑ دیا. اب نہ وہ دانہ چرتی ہے، گھاس کھاتی ہے، نہ پانی پیتی ہے، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل گمسم ہو گئی، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی وفات پا گئی. بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے روز شہزادی کونین سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی عزبہ اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گی. سائیں بھائیو، ساری باتیں نسبت کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شے کو نسبت ہو جائے اس کو بڑی عظمت مل جاتی. تو اس اونٹنی کو نسبت ہو گئی تو یہ بڑی عظمت والی اور برکت والی ہو گئی، اور یہ بھی پتا چلا کہ جانور بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. ہم اس اونٹنی کا پیار سرکار سے دیکھیں اور ہم اپنے عشق کو بھی ملاحظہ کریں، کتنا فرق. ہم زبان سے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب ہے، غم مدینہ کا مطالبہ ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، جب جوش آتا ہے تو رودھو بھی لیتے ہیں، لیکن ایک جانور جو ہم سے بازی لے گیا، اس اونٹنی کو غم مصطفیٰ لاحق ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا. اور ہمارے یہاں کے دعوی عشق کرنے والوں سے تو روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، ہٹے کٹے مستندے بھی بعض اوقات رمضان کے روزے نہیں رکھتے. تو بہرحال یہ کہ عشق دعوے کا نام نہیں ہے، عشق کا اظہار بغیر دعوے کے ہو جاتا ہے. اگر کوئی عاشق ہے تو اس کے افعال جو ہیں، اس کے طور اتوار، وہ اس کے عاشق ہونے کا پتہ دے دیتے ہیں. جیسے کسی نے عشق کا دعویٰ کرنے والے کو اپنے مخصوص انداز میں میٹھی میٹھی ڈانٹ پلائی ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. یعنی زبان سے تو لمبے لمبے دعوے اور بڑے کٹ مرنے والے اشعار پڑھے جا رہے ہیں کہ میں یوں ہوں تو میں ایسا عاشق ہوں، جان بھی میں تو دے دوں، خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی زبان سے دعویٰ ہے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. تو طرح طرح کے زبان سے عشق کے دعوے، تو پھر یہ کہ عشق کا اظہار عمل سے کیوں نہیں ہے؟ اس چہرے پر داڑھی رکھنا سنت سمجھ کر یہ عشق کا اظہار ہے. ایک مٹھی داڑھی ہو جب، کش کش ہی نہیں، یہ تو فیشن کی اور حرام ہے. داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے قطر کے کم کر ڈالنا دونوں حرام ہے. ایک مٹھی پوری ٹھوڑی کے نیچے سے ہونی واجب ہے. تو یہ عشق کا اظہار ہے. اب انگلش بالوں والا بھی عشق کا اظہار کرے تو سرکار کا عاشق بھی کیا زلفیں کٹاتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بال رکھے؟ تھوڑی بہت جس کو شدھ بودھ ہے وہ سمجھتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو گیسو رکھتے تھے. زلفیں مبارک خمدار زلفیں تھی، کبھی آدھے کان تک کبھی پورے کان تک، اور بڑھ جاتی تو شانے مبارک کے بوسے لیتی، کندھوں کو چومتی. کندھوں سے نیچے کبھی نہیں رکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں، صرف کندھوں سے چھو جاتی تھی، یعنی کندھوں سے اوپر ہوتی تھی، نیچے نہیں ہوتی تھی. تو عاشق اور انگلش بال تھوڑا بہت تضاد نظر آ رہا. عاشق اور ننگے سر بھی رہے یا صرف ٹوپی پہنے رہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر اقدس پر ٹوپی رکھی، ٹوپی پر امامہ شریف باندھا. تو عاشق تو پھر عاشق ہے، امامہ بھی ہو، زلفے بھی ہو، داڑھی مبارک بھی ہو. تو لباس بھی انگلش کیوں ہو، سنتوں بھرا ہو، اور کردار بھی سنتوں کا آئینہ دار ہو. صرف ظاہری اتوار تو بدل دیے اور اندر باطن کو بدلنے کی کوشش نہ کی، بلکہ باطن بھی بدلنا چاہیے، اندر بھی خوف خدا ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب گریا فرماتے تو اس طرح آواز آتی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے، جب روتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ہنڈیا پک رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے حسد نہیں فرماتے تھے، تو پتا چلا حسد نہ کرنا بھی عشق ہے. تکبر بھی نہیں فرماتے تھے، تو پتا چلا تکبر سے دور رہنا بھی عشق ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو پتا چلا کہ ہمیشہ سچ بولنا یہ بھی عشق ہے. وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی نہ کرنا بھی عشق رسول ہے. تو اسی طرح مطلب یعنی گناہوں سے بچنا بھی تو عشق ہے اور نیکیوں کا کرنا بھی عشق ہے. تو ہمارے عمل سے عشق کا اظہار نہیں، اعضاء و جوارح سے عشق کا اظہار نہیں، رفتار و گفتار سے عشق کا اظہار نہیں، بس صرف گفتار پر عشق ہے. تو یہ کون سے عشق کی قسم میں آئے گا یہ آپ ہی طے کر لیجئے. تو عاشقہ تو وہ اونٹنی تھی جو نمبر لے گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اس نے کھانا پینا ہی ترک کر دیا، یہاں تک کہ جان دے دی. اور یہاں اس بات کا تو بڑا اظہار ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے دو دو پتھر پیٹ پر باندھتے تھے. اور ہمارے عشق کا حال یہ ہے کہ اگر کھانا کبھی لیٹ ملے تو برداشت نہیں ہوتا، ٹائم ٹو ٹائم کھانا ملنا چاہیے اور لذیذ کھانا ملنا چاہیے. تو کیا بھوک سے زیادہ ملے جب بھی سیرری نہیں ہوتی، دل نہیں بھرتا. ہمارے کھانے پینے کا انداز یہ ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے بازو کا دو دو پتھر باندھنا ثابت. تو ہمارا عشق بڑا عجیب و غریب ہے. بہرحال وہ اونٹنی عاشقہ تھی، اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں بھی عشق رسول سے نواز دے، ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے، ہمیں بھی غم مصطفیٰ میں بھوکا رہنا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی غم مصطفیٰ میں رنجیدہ ہونا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی غم مصطفیٰ میں جان دینا نصیب ہو جائے. کاش اس اونٹنی کے صدقے میں. خیر قصدن انسان بھوکا رہ کر جان دے دے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. قصدن بھوکا رہ کر جان دے دے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ تو جانور تھا اور غیر مکلف تھا، جانور مطلب شرعی قیود اس کو لاگو پڑیں گی نہیں، لیکن اس کا عشق تھا. تو اگر کوئی عشق میں کھانا پینا ترک کر دے اور اس کو ہوش ہی نہیں ہے، جب ہوش ہی نہ ہو تو پھر قلم اٹھ جائے گا، وہ مرفوع القلم ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہاں تو ہوش و حواس میں فاقہ تو ممکن ہے، روزہ تو ممکن ہے، تو ہم سے تو یہ بھی تو نہیں ہوتے. اونٹ کے بالوں میں بڑی خاصیت ہوتی ہے. اونٹ کے بالوں کے بارے میں روح البیان جلد نمبر 5 میں آتا ہے کہ اونٹ کے بالوں کو جلا کر اس کی راکھ اگر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دی جائے، یعنی زخم سے خون بہ رہا ہے تو اس کی اونٹ کے بالوں کی راکھ اس پر چھڑک دی جائے تو خون فوراً بند ہو جائے گا. سر خون بند ہونے کے اور بھی طریقے ہیں، چٹائی جلا کر یا سوتی کپڑا، نائلون کا سوتی کپڑا یا کاٹن سمجھ لو، تو سوتی کپڑا یا چٹائی جلا کر اس کی راکھ بھی اگر زخم بہ رہا اور اس میں دبا دی جائے تو وہ بھی خون کو بند کرنے میں مدد دیتی ہے. گھوڑے کا قرآن پاک میں ذکر ہے سواری کے لیے، ابھی میں نے جو آیات پڑھی تھی اس میں سب سے پہلے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے گھوڑے پر سواری فرمائی. اس سے پہلے گھوڑا جو تھا یہ وحشی اور جنگلی چوپایا تھا. ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں تسبیح پڑھتا ہے، اس کی تسبیح یہ سبوح قدوس رب الملائکت والروح، ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چند گھوڑے تھے. روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہے. تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا اولو العزم رسولوں کی سواری ہے علیہ السلام، اور اونٹ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے. اور میں کیوں نہ اس چوپائے یعنی گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا. یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے گدھے کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ فرمایا تھا. بڑا تفصیلی و دلچسپ واقعہ ہو. خچر کا بھی قرآن پاک میں ذکر آیا، تو یہ بھی ایک مبارک سواری ہے. روایت میں آتا ہے کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت میں 6 خچر تھے. ان میں سے ایک سفید رنگ تھا جو مقوقس والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا تھا. اس خچر کا نام دلدل تھا. یہ تو مطلب حق کثرت حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اشیاء کے نام رکھا کرتے تھے، نام ہوتے تھے. جیسے اونٹنیوں کا بھی ابھی آپ نے سنا، وہ قصبہ اور عزبہ نام تھے ان کے. وہ جو سفید خچر تھا اس کا نام تھا دلدل. تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنی چیزوں کے نام رکھنا بھی سنت ہے. تو اگر آپ نے بکریاں وغیرہ پالی ہیں، بکریاں عام طور پہ لوگ پالتے ہیں، بھینسے پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، اونٹ اور گدا گاڑیوں والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ویسے بھی دعوت اسلامی میں غریبوں کی کثرت ہے، تو وہ بھی اپنے اپنے ان جانوروں کے نام رکھ لیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دلدل خچر کو اندرون شہر مدینہ اور باہر کے سفروں میں سواری کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے. اور یہ دلدل طویل العمر تھے، یہ بہت ہی لمبی عمر لے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد بھی مدتوں تک یہ زندہ رہے. چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران ان پر سوار ہوئے. ان کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی جنگ خوارج کے موقع پر اسی خچر پر دلدل پر سوار ہو کر جنگ کے لیے تشریف لے گئے. ان کے بعد شہزادگان حسنین کریمین اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی سوار ہوئے. اتنے طویل العمر تھے یہ دلدل شریف. گدھا، اس کو دراز گوش بھی کہتے ہیں، خر بھی کہتے ہیں، پنجابی حضرات خوتا کہتے ہیں اس کو، ہماری میمنی میں گدھیڑا بولتے ہیں اس کو. تو یہ بھی بڑی مبارک سواری ہے، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ. اور یہ بھی انبیاء علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام کی سواری میں استعمال ہوا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں دو دراز گوش ہوا کرتے تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یعفور. اور روایت میں کہ یہ یعفور آپ کو خیبر میں ملا تھا، غزوہ خیبر میں، اور اس نے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کی زبان جانتے ہیں. تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے آبا و اجداد، میرے باپ دادوں میں 60 گدھے ایسے گزرے ہیں جن پر انبیاء علیہ السلام نے سواری فرمائی ہے، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے.
دوبارہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ
جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام چند روز رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو ایمان والو، تم ایمان سے بتاؤ کہ وہ سیدہ آمینہ جس کے پیٹ میں نبیوں کے سردار چند روز نہیں کئی ماہ تک رہے ہوں، وہ سیدہ آمینہ کیسے مطلب جنت میں نہیں جائیں گی. بہرحال الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہی ایمان ہے کہ والدین کریمین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل ایمان ہیں اور جنتی ہیں. الحمدللہ اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے. الحمدللہ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو قریش مکہ جمع تھے، اور ان کی یہ نیت تھی کہ کوئی ایسی صورت مل جائے کہ ہم مطلب یعنی کہ بارش مانگیں، کیونکہ قحط سالی تھی. بعض کہنے لگے لات و عزا کے پاس چلیں، بعض بولے منات کے پاس چلیں. یہ لات، عزا اور منات یہ ان کے مشہور بت تھے. ان میں سے ایک شخص جو کہ حسین اور جمیل چہرے والے صاحب الرائے تھے، انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر کہاں بھاگے بھاگے پھرتے ہو، تمہارے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا خلاصہ موجود ہے. یہ سن کر قریش بولے کہ کیا آپ کی مراد ابو طالب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر کہا کہ اٹھو سارے کے سارے اور چلو. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چل دیا اور ہم ابو طالب کے دروازے پر پہنچے. پھر کہا کہ اے ابو طالب، سخت قحط سالی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کیجئے. ابو طالب نے کہا ٹھہرو، سورج کو زوال لگنے دو. جب سورج ڈھل گیا اور دھوپ نرم ہوئی تو ابو طالب نکلے، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ گویا بادل سے ابھی ابھی نکلا سورج ہے. اس بچے کو لے کر ابو طالب نے خانہ کعبہ کو پیٹھ لگا دی. اس بچے نے اپنی انگلی اٹھائی، حالانکہ اس وقت بادل کا نام و نشان نہ تھا، لیکن اس بچے کی انگلی اٹھتے ہی ادھر سے بادل آ رہے ہیں تو ادھر سے بادل آ رہے ہیں اور جھوم جھوم کر بادل برسنے لگے. کیا شہر مکہ، کیا دیہات، سب سر سبز و شاداب ہو گئے. ابو طالب نے وہیں فی البدی ایک شعر کہا جس کا ترجمہ ہے، چمکدار چہرے والے ان کے چہرے مبارک کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے، یہ یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے ملجا اور سہارا ہیں. آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ وہی تھا جس کے لیے ساری کائنات سجائی گئی. یہ بچہ وہی تھا جس کے لیے ابھی آپ مرحبا کے نعرے بلند کر رہے تھے. تو ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو بس شروع سے ہی رونما ہو رہے تھے، یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پنگھوڑے میں تھے، تاروں بھری رات تھی، چاند بھی چمک رہا تھا، تو یہ چاند کی طرف اپنے پنگھوڑے میں معصومانہ اداؤں سے جس طرف انگلی اٹھاتے چاند اسی طرف ہٹ جاتا تھا. گویا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیل رہے تھے. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک شعر اس موقع پر بڑا مناسب ہے، بلکہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کی پنگوڑا بچے کا جھولا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے کیا کہنے، اور آپ کی شان عظمت نشان کی تو کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ عظمتیں اور رفعتیں بخشی تھی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.